أكثر الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چھٹی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان امامت ہے، اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ چوتھے سورے کی، سورہ نساء کی 59 آیت، 59th آیت، جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. خلاصہ بالکل مختصر تھا گزشتہ مجالس کا. گفتگو یہ پہلی مجلس میں شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے اس آیت میں ہمیں اپنے علاوہ رسول کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں اولی الامر کی اطاعت کو لازم قرار دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ اللہ ظلم نہیں چاہتا اور تمام انبیاء کو عدالت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اس کا یہ مطلب نکل جاتا ہے کہ اولی الامر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ظلم پر مبنی ہوگا، اور نتیجتاً ان کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہے. اللہ جس کی اطاعت واجب قرار دے رہا ہے، ان کے یہاں ظلم کا شائبہ بھی نہیں رہنا چاہیے، یا عدم علم کی بنیاد پر یا ہوائے نفس کی پیروی کی بنیاد پر یا علم کی کمی کی بنیاد پر. انسان چاہتا ہے عدالت کرے، علم نہیں ہے. علم ہے مگر ہوائے نفس ہے، خواہشات نفسانی ہے کہ رد کرنا ہے. یہ دونوں بھی حالات نہیں ہو سکتے. رسول کے سلسلے میں واضح تھا، اللہ تو ذات ہی پاک ہے، اور خود قرآن میں کہتا ہے میں ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، رسول رحمت للعالمین ہے. اب یہ اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول و اولی الامر منکم سب سے بڑا پرابلم بن گیا ہے مسلمان امت کے لیے. عمومی طور پر جو بات کی گئی تھی وہ بالکل عام تھی کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس طاقت ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، طاقت رکھنا اور مسلمان ہونا یہ دو شرائط بن گئی. تو اس کو لے کر ہم نے آگے گفتگو چھیڑی، کہا کہ اللہ کو بتانا چاہیے کہ کون کیا ہے، اور ہم نے دو آیتوں کا سہارا لیا. ایک آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہاں پر پاکیزگی فقط فضیلت کے لیے نہیں ہے، پاکیزگی کے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہدایت سے جوڑنا پڑے گا، اور وہی ہدایت اطاعت سے جڑ جائے گی. کوئی فضیلت اپنی اللہ خود بیان اگر کر رہا ہے تو ہدایت کے لیے کر رہا ہے اور اطاعت کے لیے کر رہا ہے. رسول کی اطاعت کہہ رہا ہے، اگر فضائل بیان کر رہا ہے رحمت للعالمین ہے سراجا منیرا ہے تو وہ بھی ہدایت اور اطاعت کے لیے ہے. اولی الامر کی بھی اگر فضائل بیان کر رہا ہے تو فضائل بھی ہدایت اور اطاعت کے لیے ہیں. تو پاکیزگی ہونا اس لیے ضروری ہے، اور پاکیزگی کی معرفی اس لیے کی جا رہی ہے، اللہ نہیں چاہتا مگر یہ انما کا جو صیغہ خود ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ نہیں چاہتا اللہ مگر، یعنی مخصوصاً چاہتا ہے. وہ تخصیص کیوں ہے؟ وہ تخصیص اس لیے ہے کہ میں تم کو رسول کے ساتھ اطاعت میں جوڑ رہا ہوں، تمہاری پیوریٹی کو دیکھنے کے بعد میں لوگ تمہاری اتباع بھی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے آئے مودت کا سہارا لیا، جس میں مودت کہی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے قربا کے لیے. مودت مانگنا اور ایک آیت کا ہم نے سہارا لیتے ہوئے کہا وما سألتکم من اجر فہو لکم, جو اجر ہم نے تمہارے سے مانگا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے, یا اور ایک آیت کہ جو اجر ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ہے مگر اس کے لیے کہ جو اللہ تک اپنا راستہ بنانا چاہتا ہے, یعنی پھر ہدایت کی بات. تو یہ مودت جا کے جوڑ دی گئی ہدایت سے, اور ہدایت آٹومیٹیکلی موو ہوتی ہے ہدایت کے بعد اطاعت کی طرف. اگر آپ اللہ کو مانیں گے اور اطاعت نہیں کریں گے تو وہ ہدایت کہاں ہوئی, رسول کو مانیں گے اور اطاعت نہیں کریں گے تو مانا کیا ہوا, ہدایت کیا ہوئی؟ اولی الامر کو مانیں گے لیکن اتباع نہیں کریں گے, فالو نہیں کریں گے, تو مطلب کیا ہو گیا؟ یہاں تک. اس کے بعد کل کی مجلس میں ہم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا جو سورہ مائدہ کی آیت ہے. آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. سورہ مائدہ آج کی طرف میں گریز کر رہا ہوں یہاں کی گفتگو سے. منٹ کے اندر میں نے خلاصہ مکمل کیا, یہاں سے میں گریز کر رہا ہوں. اب جب یہ آیت آ گئی اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ رسول تم کو یہ بیان کر دینا ہے, اگر یہ نہیں بیان ہوا تو ایسے ہے کہ جیسے کہ رسالت کا کام انجام نہیں پایا. اور رسالت کا کام انجام پانے کا مطلب یہ ہے کہ رسالت رسول کے بعد بھی چلتی رہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. رسالت رسول کے بعد بھی چلتی رہے, یعنی رسول کا پیام سلسلے وار آگے بڑھتا رہے, یہ نہ ہو کہ آخر رسول آ جائے اور رسول کا پیام آگے نہ بڑھے. رسول کا پیام آگے نہ بڑھے. اس کے ساتھ ہم نے کل اس آیت کے ساتھ اس روایت کا حوالہ دیا اور نقل کیا کہ یہ رسالت کیا چیز ہے جو اگر یہ پیام نہ پہنچائے جائے تو وہ مکمل طور پر ایسے ہوگا کہ جیسے رسالت کا پیام پہنچا ہی نہیں. اس پر یہ گفتگو ہوئی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, دو توشے چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم ان سے تمسک کر لو تو یہ کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. وہ میری کتاب ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے, کتاب اللہ ہی و عترتی اہل بیتی, میری فیملی, میرے اہل بیت, اور اگر تم ان سے تمسک کر لو گے گمراہ نہیں ہوگے, اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ مجھ سے ملاقات کریں رہے ہیں حوض کوثر پر. یہ پیوریٹی کا جوڑ دینا اس طریقے سے اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جیسے جیسے رہے گا اہل بیت بھی ساتھ ساتھ رہیں گے. اگر رسول کے بعد کی اطاعت نہ ہونی ہوتی میرے بعد کیوں کہتے, تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. اور یہ تواتر سے نقل ہوئی ہے, اتنے سورسز ہیں اس حدیث کے کتب اہل سنت کے پاس کہ جسے آج کیا گزشتہ میں بھی ان کے بڑے بڑے مورخین اور محدثین نے ان کو قبول کیا ہے. اس سے اس بات اولی الامر منکم کا ہو سکتا ہے کہ جس کے یہاں پر تھوڑا سا بھی ظلم کا شائبہ نہیں ہوگا. تو یہ معرفی کروانے کا ایک یہ نتیجہ ہوا. لیکن اگر آپ غور کریں بلغ والی آیت میں اے رسول اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا, واللہ یعصمک من الناس, اے رسول اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا, اور اللہ کافرین, اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ مائدہ آخری سوروں میں سے ہے قرآن کی شان نزول کے حساب سے, ورنہ قرآن میں پانچواں سورہ ہے, 114 میں سے 110 سورہ ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا. اب اس میں کون ہے جو رسول جس سے ڈریں, رسول جس سے ڈریں کون ہے؟ اور اس کے بعد آیت مکمل نہیں ہوتی کہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, کافرین کون ہیں؟ یہاں پہ تو سب مومنین ہی مومنین تھے, 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000 کا فگر ملتا ہے ہم کو غدیر قم میں, کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی تو اب خوف کس کا, ڈر کس کا؟ جب مودت کی آیت آئی تو قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ پر رسول نے معاذ اللہ جھوٹوانا ہے, جھوٹوانا ہے, بعد میں توبہ کیا. اب یہاں پر تو بات بالکل واضح ہو گئی, کتاب کے ساتھ اہل بیت کو جوڑ دیا گیا اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے, اور جو قبول نہیں کریں گے اللہ ان کی ہدایت نہیں کرے گا, لفظ کفر سے یاد کیا جا رہا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر ولایت کو, رسول کی بتلائی ہوئی اتھارٹی کو قبول نہیں کرنا کفر ہے یا نہیں ہے؟ ایک جگہ پر قرآن میں آیت ہے کہ اگر یہ حج سے انکار کرتے ہیں, اور ورڈ استعمال ہوا ہے کفر, مسلمان ہیں لیکن حج کے بارے میں انکار کرتے ہیں کہ بھئی حج کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ احساس ہے حج تو مشرکین کرتے تھے, جبکہ حج جناب ابراہیم کی میراث تھی, رسول سے 2,500 سال سے زیادہ پہلے جناب ابراہیم نے رسم ڈال دی تھی حج کی, اور قرآن میں آیتیں موجود ہیں. آخری 300 سال رسول کی بعثت سے پہلے بت رکھے گئے کعبے میں, یعنی 2,300 سال کے لگ بھگ کی مدت شرک نہیں تھا کعبے میں, بت نہیں تھا کعبے میں. یہ آخری 300 سال کا دور کسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے, جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے تب وہاں پر بت آئے, لیکن کچھ کو یہ ذہن تھا کہ ہم تو یہاں پر بتی دیکھ رہے ہیں. تو جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر یہ اس کا کفر کرتے ہیں تو اللہ غنی عن العالمین ہے, ان اللہ غنی عن العالمین, ان کا اللہ محتاج نہیں ہے. رسول اس طریقے کو آگے بڑھاتے جاؤ, حج سے کسی کو روکنا نہیں, حج کی طرف تم بھی جانا اور مسلمانوں پہ واجب ہو جائے گا. تو حج کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے یا کفر اختیار کر رہا ہے جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر جو آیت آئی ہے, اے رسول اگر یہ نہ بیان کرو گے تو ایسے ہے کہ جیسے تم نے رسالت کا کارنامہ ہی انجام نہیں دیا, اور اگر یہ صحیح طریقے سے چلا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے تو آگے کا پرابلم آئے گا ہی نہیں, اسلام کے نام پر ظلم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تو ظلم کرتا نہیں, رسول رحمت للعالمین ہے ظلم کریں گے نہیں. رسول نے اپنے بعد اپنے اہل بیت کو اور قرآن کو دیا ہے, قرآن کے ذریعے سے کوئی ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ پاک کتاب ہے یہ, کہ مگر خود اپنے سے انٹرپریٹیشن کرے, خود اپنے سے انٹرپریٹیشن کرے تو وہ پاسبل نہیں ہے. تو اب اگر اہل بیت آ جاتے ہیں تو قرآن سیکیور, رسول کی شریعت سیکیور, اسلام کے نام پہ ظلم کرنے کا امکان ختم. اب اس سے بڑھ کے مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا؟ اور کافرین پر یہ کتنا گراں گزر رہا تھا, کیونکہ کئی جو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے یہ سوچ کے ہوئے تھے کہ آج نہیں تو کل رسول کا انتقال ہو جائے گا, رسول چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بندش نہ ہوگی, ہم اپنے پرانے طریقوں پر پلٹ جائیں گے. تو جب یہ بیان کر دیا گیا, اور ایک آیت آتی ہے سورہ مائدہ کی تیسری آیت جہاں کہا جاتا ہے یس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشون, آج کے دن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, تمہارے دین کے بارے میں, تمہارے دین کے تعلق سے کافرین اب مایوس ہو چکے, کافرین اب مایوس ہو کے ہو چکے، اے مومنین ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، قرآن کہہ رہا ہے. اور وہ وہی آیت ہے جس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آتی ہے، وہی آیت ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، ان سے مت ڈرو. وہاں پر رسول کو بتلایا جا رہا ہے اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا، یہاں پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے مومنین کو کہ تم ان کافرین سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. آیت آگے بڑھتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اکمل تو لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وہ اتممتو علیکم من نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہدایت کے عنوان سے. ورنہ اللہ کی نعمتیں رزق کی دوسری چیزیں تو موجود تھیں، ہدایت کے عنوان سے تمام نعمتوں کو تمام کر دیا. وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بعنوان دین پسند کر لیا. دین اللہ کی پسند ہوتی ہے، اپنی پسند نہیں ہوتی. یہ فائنل سیل ہو گئی اللہ کی طرف سے. جو اقرا سے بات شروع ہوئی تھی وہ آ کر دین کے اکمال کی بات، تمام ہونے کی بات اللہ کر دیا. اس کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کا تو جشن کرنا چاہیے کہ اے رسول آپ نے ہم کو ایک کامل دین دے دیا، اور جانے سے پہلے بتلا دیا کہ ہم کو کس سے منسلک رہنا ہے، کن سے احکام لینا ہے، کن کی ولایت قبول کرنا ہے. آپ ہی نے تو کہا نا کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں تمہارے نفوس پر، قرآن کی آیت کے مطابق ہی تو کہا تھا. لوگوں نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ، بلا بلا. تب کہا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی ان کے مولا. تو اب تو یہ دین مکمل ہو گیا اس شکل سے کہ اب کسی کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہنی چاہیے تھی. جہاں جہاں جب جب اسلام میں ہو یا کوئی اور دین میں ہو، پیورٹی کے راستے کو قبول نہ کیا جائے، جس تیزی سے کانٹیمنیشن آتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ابو ہریرہ صحابی رسول جو سب سے زیادہ روایت نقل کرتے ہیں، اہل سنت برادران اہل سنت کی کتابوں میں سب سے پرولیفک، سب سے زیادہ روایتیں رسول سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ابو ہریرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھے دو حصے روایتوں کے دیے، رسول نے مجھے دو حصے روایتوں کے دیے، ایک حصہ احادیث کا میں نے منتقل لوگوں تک کر دیا، ایک حصہ احادیث کا میں نے لوگوں تک منتقل کر دیا، اور دوسرا حصہ اگر میں منتقل کرتا تو میری گردن کاٹ دی جاتی، میری گردن کاٹ دی جاتی. یہ کیا بات ہے کہ رسول کی بات، ایک رسول کا صحابی جو سب سے زیادہ روایتیں نقل کر رہا ہے، اور یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور کوٹ بھی کر رہے ہیں، میں ادھر ادھر کی نہیں لا رہا ہوں. تو وہ آدھا کیا تھا کہ جس کے طرف سے گلا کٹ جاتا؟ حضرت ابو ہریرہ کا. واضح بات ہے سیاست اس زمانے میں کس کے ہاتھ میں تھی؟ ان کے ہاتھ میں تھی کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ یہ فئے باغیہ ہے، ہمارے یاسر کو مارنے والی ٹولی یہ باغی ہوں گے، اسلام کے خلاف جنگ کرتے ہوں گے، ان کا سرغنہ خلیفۃ الرسول بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ افسوس ہے کہ اس پر رضی اللہ کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث موجود ہے کئی اسناد سے اہل سنت کے درمیان کہ علی تمہارا چاہنے والا سوائے مومن کے کوئی نہیں ہوگا، اور تمہارا دشمن سوائے منافق اور کافر کے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حدیثیں موجود ہیں، یہ حدیثیں نقل ہوتی ہیں۔ رسول کے صحابیوں کو جنگ میں نہیں پکڑ کر مولا پر لعنت نہیں کرنے کے جرم میں کاٹا گیا ہے۔ خود کہتے ہیں ان کی کتابوں میں، حجر ابن عدی، حجر ابن عدی بھی کہا جاتا ہے ان کو، ان کو اور ان کے اور ساتھیوں کو فقط اس جرم میں معاویہ نے قتل کیا کہ لعنت پڑھو علی پر، اور نہیں پڑھنے کی نتیجے میں اصحاب رسول ہیں، ان کو مار ڈالا گیا۔ یہ تاریخ میں اور سنت میں موجود ہے۔ اب آپ بولیے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کون آ گئے اس کے اندر؟ صحابہ کا قاتل، علی کو دن رات لعنت کرانے والا، اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد کیا رہ گیا دین میں؟ آپ جب بدترین خلق کو اسلام کے نام پر حکم کرنے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس سے راضی ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر ہو، اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی رحمت نہ رہے۔ یزید کو بھی اپنا جانشین بنایا، اور ایک نئی بدعت، اور ایک نئی بدعت شروع ہو گئی دنیا میں، اسلام میں، کہ جبکہ خود مولا متقیان نے ضربت کے بعد امام حسن سے، یا امام حسن کی بیعت طلب نہیں کی، کہنے پر بھی اصحاب کے کہ آپ بیعت کیوں نہیں لے لیتے، اپنی زندگی میں کہا نہیں۔ لوگوں کو شعور اگر ہے تو کر لیں گے، لوگوں کے شعور کا لحاظ اگر دین نہیں رکھتا تو لا اکراہ فی الدین کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے گا محمد والے محمد پر۔ رسالت تو خالی پیام پہنچانا ہے، حکم کو قبول کرنا یہ انسانوں کے لیے ہے، تم اپنی چوائس سے کرو گے، اگر کر لو گے تو دنیا اور آخرت کی سعادت مل جائے گی، اگر نہیں کرو گے تو کچھ دن کی دنیا، یا دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ کچھ کو کچھ دن کی دنیا ملی، کچھ کو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو غنی ہے تمہاری اس بات پر کہ تم مانو یا تم نہ مانو، زبردستی کا کام نہیں ہے۔ اب آپ بتلائیے یہ کیفیت پر، یہ سب بتلا دینے کے بعد آیا رسول نے بیعت علی کی کیوں نہیں لے لی؟ اصول یہ ہے، اگر علی کی بیعت نہیں لی گئی ہے تو عوام سے یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے آپ میں اتنا شعور پیدا کر لینا کہ جب اولی الامر کا حکم آیا تو اس کو میرا حکم سمجھنا، اور میرا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ کیا میں تم پر تمہارے نفوس سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں، قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے۔ رسول اللہ بالمومنہ من انفسہم کی آیت کوٹ کر کر یہ کہا، اگر قبول کرتے ہو تو حاذا علی مولا، اگر قبول نہیں کرتے ہو تو اے رسول اللہ کافرین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلغ کی آیت میں آخر میں وہی آتا ہے، بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ذمہ داری ہماری آپ کی سب کی یہ ہے کہ جب تک ہم ایمان کے وہ درجے تک نہیں پہنچا لیں گے اپنے آپ کو, ہم ولایت کو قبول ہی نہیں کر سکتے, پوسیبل ہی نہیں ہے. ہم فضائل پڑھیں گے, ہم تعریف کریں گے, لیکن تعریف سے ہدایت اور اتباع کو الگ کر دیں گے. لوگ رسول کی تعریف کریں گے لیکن رسول کی اتباع کو اور ہدایت کو الگ کر دیں گے. لوگ اللہ کی تعریف کریں گے لیکن اتباع کو اور ہدایت کو الگ کر دیں گے. جیسے آپ نے الگ کیا, آپ کو دین برائے دین ہو گیا. للہ دین الخالص, اللہ للہ دین الخالص, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے ہی ہے دین خالص. بغیر پیورٹی کے اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اگر عوام سے قبول نہ کرتا ہو تو خواص سے کیسے قبول کرے گا؟ اس عنوان سے یطہرکم تطہیرا والی آیت آتی ہے. جب عوام سے, عام عوام سے یہ تقاضا ہے کہ تم پیور ریلیجن دینا اللہ کو, کیونکہ اللہ کی طلب تم سے پیور ریلیجن کی ہے, کیونکہ اس نے پیور ریلیجن تم کو دیا ہے. دیا پیور ہے, لے گا پیور, کانٹیمنیٹڈ دیتا, ملاوٹ کے ساتھ دیتا تو ملاوٹ کو قبول بھی کر لیتا. پیور دیا ہوں, پیور لوں گا, اس میں تمہاری خواہش نفس کے ساتھ ملا ہوا دین مجھے نہیں چاہیے. یہ بنتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کا مطلب اپنے آپ کو پاک کرتے جاؤ, اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے جاؤ, تب اللہ کی شان نظر آئے گی, تب رسول کی شان نظر آئے گی, تب اولی الامر کی شان نظر آئے گی, تب قرآن کی شان نظر آ جائے گی. جب ان کی شان نظر آ جائے گی اور دیکھیں گے کہ نور فقط یہیں پر ہے اور اس سے ہٹ کر ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں, تو وہ آدمی بیوقوف ہوگا جو ہدایت کو ترجیح نہ دے. قرآن میں اتنی کئی آیتیں ہیں, صفحہ نفس, اس نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو حالت نا آگاہی میں ڈال دیا, آبلیوین میں ڈال دیا, بے وقوفی میں ڈال دیا. عقل کی معراج ہے دین کی پیروی, عقل کی معراج ہے دین کی پیروی. رسول نے دین کی پیروی کی, آئمہ نے دین کی پیروی کی بغیر ملاوٹ کے, اور ہم سے بھی تقاضا اسی پیورٹی کا کیا گیا ہے. انہوں نے مانا اور ہم پر حجت بن گئے, انہوں نے مانا اور ہم پر حجت بن گئے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, آیت قرآن. اس طریقے سے ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو سکو دوسروں پر کہ دنیا میں دین کو لے کے چلا کیسے جاتا ہے. یہ امتم وسطا سے مراد وہ قوم جو انسانی کوششوں کو دنیا میں, دنیا کی غرض کے لیے اس کو رکھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے, یعنی وہ لوگ جو دنیا کو ترک نہیں کرتے بلکہ دنیا کو اللہ کے نام سے آباد کرتے ہیں. دنیا کو ترک کر دینا اللہ کا نام لے کے, یہ بدعت ہے قرآن کی نظر میں. والرہبانیت ابتدعوها, قرآن کی آیت ہے, کرسچینز نے, کچھ نے رہبانیت اختیار کر لی, اپنے آپ کو دور کر دیا, گھر گھر گرہستی سے اپنے آپ کو الگ کر دیا, شادی کرنے سے اپنے آپ کو دور کر دیا, اور جا کے منگز بن کر, رہبان بن کر الگ ہو کر رہ گئے. قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اسے بدعت کے طور پر اختیار کر لیا, اور کرنے کے بعد بھی جو اپنا اوت لیا تھا کہ ہم دنیا میں دنیاوی حرکتیں نہیں کریں گے, اس کو پورا بھی نہیں کیا. ہر وہ چیز جس کو چھوڑنے کی بات کہی تھی ان میں سے اکثر نے وہ کر لیا. تو اللہ یہ چاہ رہا ہے ہم سے کہ امت وسط بنے, تمہارے میں دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو، اور ان عمل الامر کی طرف متوجہ ہو جو تمہیں اچھائی کی طرف بلاتے جا رہے ہیں، برائی سے دور کرتے جا رہے ہیں. جب تم وہ کیفیت میں آ جاؤ گے، دنیا کو بہتر سمجھو گے، دنیا کو بہتر آباد کرو گے، دنیا کو بہتر آباد کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کے کرو گے. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیون عن ذکر اللہ، لوگوں میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جس کو نہ تجارت اور خرید و فروش اللہ کی یاد سے اور زکات دینے سے غافل رکھتی ہے. اماموں سے پوچھا جاتا تھا کئی مرتبہ کہ آپ کے جو پیروں ہیں، یہ جو آپ کے شیعہ ہیں جس کی آپ تعریف کرتے ہیں، یہ کہاں پر ملتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فی السوق، یہ بازار میں ملتے ہیں. آپ اکثر ماننے والے اماموں کے کاروباریوں کو دیکھیں گے جو روٹی اور روزگار اپنا کماتے تھے، اور روٹی روزگار کمانے کے نتیجے میں اپنے دین کی حفاظت کرتے تھے امت وسط بن کر. دین کوئی پروفیشن نہیں ہے، دین عام لوگوں کا ہے، اور اللہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے، لوگوں کا خدا، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا رب، سسٹینر ہے، کنگ ہے، خدا لوگوں کے لیے یہ دین بھیجا ہے. آیت کے بعد آیت آپ کو یہاں پر ملتی جاتی ہے، اور یہ باتیں ہم کو اس لیے آج کے دور میں ضروری ہے کہ لیڈرشپ کی پیورٹی کی جب تک گارنٹی آپ نہ کر لیں، آپ یاد رکھیے گا، اسلام کے نام پر فقط ظلم ہوگا، خیر نہیں ہوگا. ہر ظالم آئے گا، گدی پر بیٹھے گا، اور اپنے ظلم کو اسلام کے ذریعے سے جسٹیفائی کرنے لگے گا. جب تک کہ آپ وہ سٹینڈرڈ کو وہ وہاں تک نہ لے کر چلے جائیں کہ جہاں کے اوپر اس قسم کے لوگ آنے کی گنجائش سوسائٹی میں نہ رہے، سوسائٹی ایسوں کو قبول ہی نہ کرے. ہم مجبور ہیں اپنی دنیا کو سدھارنے کے لیے کہ ان آیات پر، ان روایات پر، ان حدیث پر توجہ کر کے لیڈرشپ کو ایوالو کریں کہ جیسا اللہ نے ایوالو کروایا تھا رسول اور آل رسول کے ذریعے سے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. دو قسم کے ریاکشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول کے بعد. کچھ لوگ شدت سے مخالفت کرتے ہیں اہل بیت، اس حد تک کہ رسول کے جانشین کی لعنت رواج پیدا کر لیتی ہے بلاد اسلامی میں. میں نے کہا نا، 60 سال سے زیادہ مدت کے لیے ممبروں سے جمعے کے دن ہر وقت جب لوگ جمع ہوتے تھے، چاہے وہ عید کا موقع ہو، چاہے وہ جمعے کا موقع ہو، آفیشیل ہو گیا تھا کہ لعنت کرنی ہے، لعنت کرنی ہے. تو یہ ہو گئے ناسبی، جو اہل بیت سے نفرت کرنے والے ہو گئے. اللہ ان کے ساتھ وہ کرے گا جو کرنا ہے. اور ایک گروپ ہو گیا غالی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی اہل بیت کو لے کر ان میں اللہ کے صفات بھرنے لگے، ان کو الہی رنگ میں دیکھنا شروع کر دیا، اور ان کی تعداد بھی بڑھنے لگی. تو ائمہ کا کام یہ ہوا کہ اپنے تعریف کرنے والوں کو، جو مستحق تعریف نہیں تھی، غلو تھا، خدا سے ملا رہے تھے، خدا کے صفتوں سے ملا رہے تھے، آیات قرآنی کو غلط مانا کر رہے تھے، غلط تفسیر کر رہے تھے. آیت ہے کہ اللہ آسمانوں میں خدا ہے اور زمین پر خدا ہے، یہ آیت لے کر اماموں پر لگا رہے تھے. شدت کی لعنت ہم کو ملتی ہے، شدت کی لعنت. ائمہ کے بیان کردہ جو کلمات ہیں ان کے تعلق سے اگر آپ ہم سنیں گے تو آپ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات نقل ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب ہے مطلق، ہر چیز آپ غیب کی جانتے ہیں، تو اس کو نزدیک بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے سر پر ہاتھ تو لگانا، یہ سن کر آپ کے بال سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے تھے، اس خول سن، یہ سن کر آپ کے بال سیدھے ہو گئے تھے خوف خدا میں، کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، جو ہم غیب کے بارے میں ان کو علم دیتے ہیں وہ رسول سے ملا ہے، قرآن کی آیت ہے رسول ہم کچھ علم غیب آپ کو دیں گے، اولی الامر اپنے طرف سے علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، آپ نے کہہ دیا اس قسم کا قول نہ کہنا، میں جو کچھ غیب کے بارے میں کہتا ہوں وہ پورے کا پورا میرے جد کے پاس سے جو علم تھا اس کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کی تعریف کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو لوگ نبی کہہ رہے ہیں، کہا کہ لعنت ہے اس کے اوپر کہ جو مجھے نبی کہتا ہے اور اس کے اوپر بھی جو شک کرتا ہے کہ شاید نبی ہوں گے، شاید نبی ہوں گے، یہ اگر شک بھی کرتا ہے اس پر بھی لعنت، جتنی لعنت ان قسم کے افراد پر ہوئی ہے ائمہ نے اپنے دشمنوں پر بھی نہیں کی، یہ ثابت شدہ علمی موقف ہے اہل تشیع کا، ثابت شدہ علمی موقف ہے اہل تشیع کا کہ ایک چھوٹی سی بات نبی سے تشبیہ دے دینا خدا کی صفات کے اوپر، یہ ایک جگہ پر کہا گیا کہ آپ رزق بانٹتے ہیں، امام کی حدیث ہے کہ میرے پاس میرے خانوادے کے پاس رزق کی کمی ہو گئی تھی، مجھے پریشانی تھی تب تک کہ اس کو فراہم نہیں کیا، میں پریشان تھا، رزق تو وہ بانٹتا ہے، میں تو اپنے گھر میں رزق کی کمی کے نتیجے میں رزق ڈھونڈنے نکلتا ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہمارے لیے مثال نہ ہوتے، امام وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو مثال ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، اگر آپ جیسے شرائط میں زندگی نہیں گزار رہا ہو تو آپ پر حجت کیسے، آپ پر حجت کیسے، آپ کہیں گے کہ وہ تو بالکل دنیا ہی کے الگ تھے، وہ تو رزق بانٹتے تھے، مجھے تو رزق کے لیے دوڑنا پڑتا تھا، وہ رزق بانٹنے والوں کو تو جو کرنا ہے کر لیں، مجھے کیوں پکڑتا ہے نماز اور روزے اور حج اور زکات اور نیکی اور شرافت اور ظالمین سے جھگڑنے کے لیے، کیا میں ہی رہ گیا، ان کے پاس طاقت تھی وہ کریں گے، تیرے پاس طاقت تھی تو کر، یہی عیناً چیز بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا تھا جب انہوں نے کہا چلو یہ قوم سے ہمارے کو جنگ کرنی ہے، کہا تم اور تمہارا خدا جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت ہے نائنو ہاؤل ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو پوری ذمہ داری دین کی اس قسم کی گفتگو کر کے اللہ پر اور رسول پر ڈال دو، اہل بیت پر ڈال دو، اور اپنے آپ کو بری کر لو دین پر چلنے اور دین کے راستوں کو لے کے آگے بڑھنے اور لوگوں پر حجت بننے، کذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، قرآن پکڑ رہا ہے، ہم کو گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں مسلمانوں پہ واجب ہے، مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اپنے آپ کو اپنی کتاب کو پیش کریں، اپنے کردار کو پیش کریں، اور ایک وسط قوم بن کر حلال رزق کی تلاش کریں چاہے وہ کتنا کم کیوں نہ ہو، اور حرام سے ایسے پرہیز کریں کہ جیسے آگ ہو، کہ جیسے آگ ہو، تب تک وہ حوصلہ نہیں آئے گا، اللہ خیر الرازقین کہنا مذاق ہو جائے گا، بہترین رزق دینے والا ہے لیکن میرے کو حلال رزق نہیں دے سکتا، یعنی میرے لیے اس نے حلال رزق نہیں رکھا ہے، پھر وہ خیر الرازقین کیسا ہو گیا، بہترین رازق کیسا ہو گیا، تو بات ایک عمل ایک، یہ تو ایمان نہیں ہے نفاق ہے، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یہ تو بڑی نفرت زدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرو نا. قرآن کی اور ایک آیت لما تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ہم کہتے بہت کچھ ہیں کرتے نہیں ہیں. اب رہا کہ وہ لوگ جو باطل پر ڈٹ گئے, وہ لوگ آگے بڑھ گئے اپنے باطل میں, ہم حق کے راستے کو آگے بڑھائے نہیں, تو کیا ہو گیا؟ تماشا بھی بن گئے. کبھی کوئی حق والا آگے نکلا تو اکیلا گھیر لیا گیا اور ختم کر دیا گیا. ایک دو چار نکلے تو پکڑے گئے اور ختم کر دیے گئے باطل کی طرف سے. حق والے کبھی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکے, اس لیے کہ آخرت نظر نہیں آئی, دنیا بڑی نظر آنے لگی. بل تو سرون الحیات الدنیا, تم تو ترغیب رغبت کرتے ہو دنیا کی زندگی کی طرف. والآخرت خیر وابقا, اور جبکہ آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی چیز کا نام ہے. اور یہ بہت پرانی کتابوں میں کہہ دیا گیا ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ تو موسیٰ کی کتاب میں, ابراہیم کی کتاب میں, قرآن میں یہ تذکرہ آ رہا ہے. رسول کے آنے سے 2500 سال پہلے سے ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ قیامت کو سمجھ لینا, آخرت کو اپنی پہچان لینا. تو اولی الامر بنے کون؟ اولی الامر وہ لوگ بن گئے کہ جو اپنی زندگی میں اگر ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے جو صحیح نہیں ہے, ان کو بندگی سے نکالا جا رہا ہے, ان کو بندگی سے نکالا جا رہا ہے, تو لعنت کر رہے ہیں ان پر. حتیٰ کبھی بھی اپنے دشمن کو, ناصبی کو قتل کرنے کی بات نہیں کی امام نے, لیکن ہم کو کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے کچھ کو قتل کرنے کو کہا ان غلات میں سے, اور ایک غلات قتل کر دیا گیا امام کے ایک صحابی کی طرف سے, جس کو امام نے کہا تھا میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں اگر اس کو قتل کر دو گے. آپ کو تعجب ہوگا, کئی روایتیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ غلات پہ سر پھوڑ دو. حدیث ہے, موجود ہے کتب میں. کیوں کہ یہ اس طریقے سے حجت اولی الامر کو ختم کر دے رہے ہیں, اور اولی الامر کی حجت ختم ہوئی, ظلم کا دور شروع ہوا. رسول کی اگر حجت اہل بیت ہیں اور اگر ان کو جوڑ دیا جائے اللہ سے اور ایسی صفات سے جو اللہ سے مخصوص ہیں, تو ختم ہو گیا, ختم. دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا. اور یہ لوگ وہ ہوتے تھے کہ جو فقط باتیں مناتے تھے اور کرتے کچھ نہیں تھے. امام پر جان دینا تو جان دینا, اپنے آنکھ کا پسینہ دینے والے نہیں تھے, فقط لفظی جمع خرچ. نہ ان میں کردار تھا, نہ شرافت تھی, نہ نیکی تھی, نہ کچھ تھا. یہ چیز آج کے دور میں بھی آپ لوگ دیکھ پائیں گے, یہ چیز آج کے دور میں بھی آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ جو اس قسم کے مزاج رکھتے ہیں, سب چیز اپنے لیے کر لیتے ہیں, دوسروں کو کچھ نہیں ملتا ان کے پاس سے. تو نام ائمہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا سنوارتے ہیں, اپنی آخرت تو سنوار لو, دوسروں کی آخرت سنوارو, کمزوروں کی دنیا بدل دو. کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, پھر تو کام کیا ہو گیا؟ ائمہ کا نام بیچنا. یہ سوداگر ہیں ائمہ کے نام کے, ان کے ماننے والے نہیں ہیں. ماننے والے تو اپنی گردن دے دیتے ہیں. تو کتنا میجرڈ کام ہو رہا ہے اولی الامر کی طرف سے اپنی کوئی تعریف. آپ آج کے دور میں لگا لیجئے, ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں پر این ٹی آر مشہور ایکٹر تھے تیلگو کے, ان کی ایک مندر بنا دی گئی گنٹور میں جب وہ چیف منسٹر تھے. آیا اس کی مخالفت کیا انہوں نے؟ ہمارے پرائم منسٹر جو موجود ہیں, ان کی ایک مندر یو پی میں بنا دی گئی جہاں پر ان کی بت کو وراجمان کیا گیا اور اس کی عبادت ہوئی اور ہو رہی ہے. کیا انہوں نے روکا اس کو؟ کیا انہوں نے روکا اس کو کہ میں خدا نہیں ہوں, میں تو جملے باز ہوں, میں تو جھوٹا ہوں؟ کہا انہوں نے. اور خدا جھوٹا نہیں ہوتا, میں تو یہ سب کر کر آیا ہوں، مظلوموں کو مرتا دیکھا ہوں، کٹتا دیکھا ہوں، میں نے تماشا بھی بن کر نگاہ کی ہے ان کے اوپر. میں خدا نہیں بن سکتا، خدا کے لیے میری عبادت مت کرو، میں گنہگار آدمی ہوں. یہ گناہ نہیں کرتے ہوئے اپنی تعریف نہیں سننا چاہتے. اور دنیا والے وہ ہوتے ہیں گناہ کر کر اپنے آپ کو خدا بنانے پر چلے جاتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ والی کیفیت ہونی چاہیے تاکہ ظلم سے دین پاک رہے، ظلم سے دین پاک رہے. آیات قرآنی لوگ اپنے طریقے سے اس کا معنی نہ کریں. قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو آیت بھیجی، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ محکمات ہیں، اکثر محکمات ہیں، کلیئر ہیں، واضح ہیں، کیٹیگریکل ہیں. ہنہ ام الکتاب، یہ کتاب کی ماں جیسے ہیں، یعنی یہ بیس بنتے ہیں کتاب کی. ماں بیس ہے وجود میں ہمارے لانے میں، تو یہ بیس بنتے ہو. وہ اخرى متشابہات، اور دوسرے جو ہیں وہ آیتیں متشابہات ہیں. وہ لوگ کے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں غلط معنی لینے کے لیے. اب اسے غلط معنی لینے کے لیے، جبکہ اس کی تعویل تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور راسخون فی العلم کو معلوم ہے. جب اللہ نے متشابہ آیات بھیج دیے تو کہا میرے پاس اس کا علم ہے. اچھا تیرے پاس رہتا تو ہم تک کیا فائدہ ان آیات کا، تو لوگ گمراہ کریں گے. کہا کہ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور آگے جا کے اولی الالباب کی بات کرتا ہے اللہ میاں، جہاں کے اوپر اولی الالباب ان کی پیروی کرتے ہیں، عقل رکھنے والے. وہ عقل رکھنے والے جس کو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت عقل سے پہچان لیتے ہیں. رسول کی حدیث ہے، قرآن کی آیتیں الگ. میں نے دوسری حدیث مجلس میں یہ پڑھا تھا، وہ عقل کی دلیل سے قیامت دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ ان کے پیروں ہوں گے. تو یہ راسخون فی العلم کون ہے کہ جس کے اندر اگر علم کی کمی ہو، جو اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں، یہ 50% متشابہات کا علم رکھتے ہوں، 50% کا نہ رکھتے ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 50% تک ہدایت ہوگی اور 50% میں گمراہی. مالک یہ کیوں گمراہی کی کھڑکی کھول دی؟ یہ تو کوئی عاقل بھی نہ کرے، کوئی کتاب دے اور ایک راستے کی طرف اس کو لے جائے اور اس میں گمراہیوں کی کھڑکیاں کھولتے جائے. ایک تو اولی الامر کہہ کر کھول دی، اس کی تفصیل نہیں بیان کی. اب یہ راسخون فی العلم کہہ کر ان کی تفصیل بیان نہیں کیا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض اور حصے بعض کی تفسیر کرتے ہیں. میں نے یہی بات کی، اولی الامر کی تفسیر قرآن سے ہو گئی، راسخون فی العلم کی بھی تفسیر قرآن ہی کرنا ہے. کیونکہ اس میں اگر پرابلم آئے گا، اور تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے گا، جب جب قرآن کے انٹرپریٹیشن کی بات آتی تھی، وہ علی ہی رہتے تھے جن کا انٹرپریٹیشن قابل قبول تھا. جہاں پر قبول نہیں کیا گیا، آج کے اسکالرز لکھتے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن کا علی کا تھا وہ اہل سنت نے قبول نہیں کیا، لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ وہ صحیح تھا. بہن اور بھائی کے میراث کے سلسلے میں کلالہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، انہیریٹنس، جو بہن اور بھائی کریں گے اگر کوئی رشتہ دار نہ ہو، جس آدمی کے موت ہو گئی، اس کا ایک انٹرپریٹیشن ہے. آج برادران اہل سنت کے اسکالرز لکھ رہے ہیں کہ جو کلالہ کا تصور علی نے اور اس کا ڈیفینیشن علی نے دیا تھا وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جو قبول کر لیا گیا تھا وہ غلط تھا. ایک ایک چیز پر ان کی سچائی واضح ہوتے جا رہی ہے، ایک ایک چیز پر ان کی سچائی واضح ہوتے جا رہی ہے. الفتن کہہ کر بہت ہی معروف کتاب ہے، لگ بھگ 200 ہجری کے وقت لکھی گئی، اہل سنت کے عالم کی ہے. اور یہ فتن ان حالات کو بیان کرتی ہے جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں. اس میں سے ایک حدیث حضرت علی کی طرف سے نقل ہوتی ہے، رسول خدا کی طرف. آج کی جو آئسس کی تصویر کھینچی گئی ہے، پھر برادران اہل سنت کے بڑے بڑے اسکالرز نے اس روایت کو، اس حدیث کو جو مولا نقل کرتے ہیں اور فتن میں موجود ہے. ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے ایک ایک عمل کا کہ ان کے پاس ظاہر تو دین رہے گا، ان کے دل میں دین نام کی چیز نہیں رہے گی، صورت ان کی اسلام کی رہے گی. یہ رسول اور اللہ کا نام لے کے پرچم لے کر نکلیں گے، ان کے نام کے ساتھ ابو رہے گا، کنیت رہے گی ان کے، ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں. یہ پوری چیزیں بالکل تفصیل سے حضرت علی کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے وہ کتاب میں جو بخاری اور مسلم سے پہلے کمپائل کی گئی تھی. کمپائلیشن حدیث کا اس طریقے سے شروع نہیں ہوا تھا. تو دین اس چیز کا نام ہے کہ جو ابتدا کو جانتا ہے، جو انتہا کو جانتا ہے. خلقت کائنات سے پہلے کیا تھا، آخری دور میں انسان کے کیا ہوگا. اور کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا، یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے جو کچھ ہے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ علم رسول کے ذریعے سے منتقل کروایا ہے، اور رسول نے اس علم کو بہت بڑے حصے کو اول الامر کے ذریعے سے کیا ہے، اور وہاں پر قرآن اور اہل بیت کو لا کر جوڑ دیا ہے. یہی آیت راسخونہ فی العلم اگر آپ اس روایت سے جوڑ دیں جو تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ یہ آپس میں الگ نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ قیامت کے دن مجھ سے حوض پر ملاقات کریں، تو یہ راسخونہ فی العلم ایک جگہ پر غلطی نہیں کر سکتے. قرآن نے اتنی باریکی سے کام کیا ہے، اس لیے تو ہے نا، اس لیے تو ہے نا آخری کتاب ہے ہدایت کی. آج کے دور میں بڑے بڑے کرسچین سکالرز بائبل کے، جس کی تحقیق جناب عیسیٰ کے بارے میں تقریباً ہر ایک ان میں سے 20 سال 30 سال 35 سال تحقیق کیا ہے، اس میں کچھ آکسفورڈ کے ہیں، کچھ یل کے ہیں یونیورسٹیز کے، کچھ ہارورڈ کے ہیں، کچھ پرنسٹن کے ہیں، یہ بڑے بڑے یونیورسٹیز جس کا آپ لوگ نام سنتے ہیں، کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں بڑی بڑی. ان کا یہ متفقہ اوپینین ہے کہ جو قرآن میں جناب عیسیٰ کے بارے میں پیش کیا گیا ہے وہ ایگزیکٹ ہے، اور خود جناب عیسیٰ کی بائبلز میں، گاسپلز میں وہ غلط ہے. ایک ایک جگہ جا کے بولتے ہیں یہ گاسپل میں انحراف ہے، یہاں پر انحراف ہے، یہاں پر انحراف ہے، یہاں پر انحراف ہے. اور دین عیسیٰ کو عیسیٰ کے اٹھائے لیے جانے کے بعد مختلف طریقوں سے پال نے آ کر بدل دیا، جو کہ کبھی دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے جناب عیسیٰ کو، اور جناب عیسیٰ کے بھائی جیمز جو ان کے دین کو فالو کر رہے تھے ان کے ماننے والے کم ہو کر ان کا تذکرہ ختم ہو گیا. حقیقی دین عیسیٰ 600 سال بعد عربیہ میں نکلا پھر سے، وہی دین جو موسیٰ کا دین تھا، وہی دین جو ابراہیم کا دین تھا، وہی دین جو نوح کا دین تھا. جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے رسول ہم نے تمہیں جو دیا ہے نا وہ ہم نے نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، اور تم کوئی نئی بات بولنے والے رسول نہیں ہو. وما کنت بدعا من الرسل، یہ شان ہے رسول کے کلام کی، یہ شان ہے قرآن کی کہ غیر آج. اور جب ان سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ لگ بھگ تقریباً چیزیں 90% آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی، 10% آپ کو کتابیں خریدنی پڑیں گی، لیکن 90% آپ کو یہ یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ جہاں پر اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے جب آپ یہ باتیں بول رہے ہیں تو آپ کیا محمد ابن عبداللہ کو، پوچھنے والا بھی کرسچن ہے تو صلوات نہیں پڑھتا، آپ کیا محمد ابن عبداللہ کو رسول مانتے ہیں؟ یہی کرسچن سکالر جو بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، پروفیسرز ہیں بڑے یونیورسٹیز کے، کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رسول ہیں، کیونکہ یہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں گزشتہ کی جو باتیں جو غلط ہو گئی ہیں. ایک ایک چیز جو توریت میں غلط آئی تھی وہ کریکٹ کی گئی ہے قرآن میں، ایک ایک چیز جو انجیل میں غلط کی گئی تھی وہ کریکٹ کی گئی ہے قرآن میں، اور آج کے اسکالرز مان رہے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. ہم پر اب آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی حجت ہے. ہم آپ دین اسلام کو ڈھونڈ کے نہیں پائے، ہم باپ دادا سے لے کر آئے ہیں. جو چیز یوں ہی مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. گھر کی مرغی دار برابر کا جو ہمارے یہاں تصور ہے کوئی اہمیت نہیں رہتی. ہمارا اسلام بھی ویسے ہی چھوٹا ہو گیا. اپنی چیز ہے نا تو ہے بھائی ایسی ہے. اب اس سے ہم یوں ہی جوڑ کر لیں گے, خاص ایام میں اس سے جڑ جائیں گے, اس کے بعد اپنا طریقہ زندگی کا گزار لیں گے جیسا بھی ہو. کتنی بڑی رحمت, کتنی بڑی نعمت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا, جو کہ فقط اور فقط دینا جانتی ہے, لینا کچھ نہیں جانتی. اللہ لے گا کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کیا چیز نے تجھے کریم مہربان رب کے تعلق سے گمراہی میں ڈال دیا؟ کیا چیز تھی, کیا چیز تھی؟ اللہ تعجب کر رہا قرآن کی آیت, کیا چیز تھی کہ رب کریم کے تعلق سے تجھے گمراہی میں ڈال دیا گیا؟ کس چیز نے ڈال دیا سوائے ہماری؟ خدا کے علاوہ اپنی زندگی کو امیجن کرنا, اس کے علاوہ کوئی اور کاز نہیں ہے. ہم انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اگر یہ ٹیوب لائٹ یا یہ لائٹ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھنے لگے اور ایک پلگ یا کھٹکا جس سے وہ جڑا ہوا کرنٹ ہٹا دیا جائے یعنی بند کر دیا جائے, تو اس کی حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی کہ وہ نور اس کا نہیں تھا, وہ تو بوروڈ لائٹ تھی. ایگزیکٹلی ہمارا حال یہی ہے. اگر یہ لائٹ اتر آنے لگے اپنے انڈیپینڈنٹ ہونے پر, خالی بجھنے کی دیر ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے, بجھنے کی دیر ہے, سب بات برملا ہو جائے گی, بلکہ مرنے سے پہلے ظاہر ہو جائے گا کہ ہم کس کے ہیں. ہم کس کے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی ہی طرف پلٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی بات کو واضح طور پہ بول رہا ہے. خدا کے لیے نہ تم نے اپنے آپ کو بنایا, نہ تمہارے ماں باپ میں یہ قدرت تھی کہ وہ تم کو بنا سکے. تو جس معیار پہ تم بنائے گئے ہو, وہ آج کے جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں اس کا بے انتہا کم حصہ بھی ابھی تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے کانشیسنس کیسا وجود میں آئی. احساس, ہم ہونے کا احساس, ہم ہیں نا, ہم کو سب کو احساس ہے کہ ہم ہیں. یہ کوئی آسان چیز ہے وجود میں لانا؟ آج تک کانشیسنس ہے کیا نہیں ڈیفائن کر سکے ہم, فزیکل چیز ہے, میٹا فزیکل چیز ہے, کچھ نہیں بیان کر سکے. آج کی تحقیق ہم تو وہ کہیں تک نہیں پہنچاتی. آج کی سائنس ہم کو ان حقائق سے آشنا نہیں کر سکتی. دیکھ کر اللہ کی نشانیوں کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, تب جب اس کی غلامی ہوگی. مادے کے ذریعے سے اللہ نہیں پایا جا سکتا, مادے کے طرف فقط توجہ کرنے سے اللہ گم ہو جاتا ہے انسان کے ذہن سے. اس کے دلائل ہیں مختلف, مختلف دلائل ہیں. اب تو بہت ڈیولپ دلائل آ گئے. تھنکرز, میتھمیٹیشینس, فلاسفرز اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. اب انیشیل کام 1930 میں ہوا کہ جتنی بھی مادی تحقیق آپ کر لیں, جتنی بھی مادی تحقیق آپ کر لیں, میٹر کو آپ کتنا بھی گہرائی کے ساتھ سمجھ لیں, اس سے کوئی مادے کے اوپر کی چیز ثابت نہیں ہوتی. مادہ اللہ کو ثابت نہیں کرتا. آپ کی روح کو حرکت کر کے دیکھنا پڑتا ہے نشانیوں میں سے نکالنے کی بات, ورنہ کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن خدا کا نہیں بن سکتا. یہ تحقیق کے ساتھ بڑے مفکرین نے کمپلیکیٹڈ طریقے کی میتھس کو یوز کرتے ہوئے, لاجک کو یوز کرتے ہوئے, اگر کسی کو شوق ہے تو گوڈل کا انکمپلیٹنس تھیورم جا کر سٹڈی کر لے, جو آئنسٹائن کا ساتھی تھا, وہ دیکھ لیں آپ کہ کیا گفتگو ہوتی ہے. مگر بات عمیق ہے, لیکن اس بات کا یقین رکھ لیجئے, مادی علوم دین نہیں دیں گے. روح کی پرواز علوم کے اوپر ہوتی ہے. اللہ کو پہچاننے کے بعد پھر اگر آپ مادے کی طرف آئیے تو اس کے بعد مادے کو زندہ کرنا شروع کریں گے, جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جابر ابن حیان نے کیا, کہ پہلی مرتبہ انہوں نے کوالٹیز کے حساب سے, خصوصیات کے حساب سے میٹر کو تحلیل کرتے ہوئے ایٹامک نمبرز کا سلسلہ شروع کیا تاریخ بشری میں جو بیس بنی آگے چل کے کیمسٹری کی گروتھ میں, اور فادر آف کیمسٹری کے نام سے ان کو جانا گیا, گیبر کے نام سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جی اے بی آر یوٹیوب میں, یا نہیں تو انٹرنیٹ میں آپ گوگل کر سکتے ہیں, دیکھ لیں کہ کام کیوں ہوا, اور جو تعلیمات دی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو جابر, اگر تم نیت خالص کر لو, اللہ للہ ہے دین الخالص کی عنوان سے, یقیناً خالص دین رکھنا, تم اگر اپنی نیت خالص کر لو, اپنے انٹینٹ کو پیوریفائی کر لو, نیت خراب نہ کرو, تو شیطان کا وجود تمہارے سے مٹ چکا. بڑی بات ہے, میں سے پہلے ذکر کر چکا ہوں, شیطان کا وجود تمہارے لیے مٹ چکا, اس لیے کہ شیطان قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا, اور خود شیطان سے کہلا رہا ہے, خود قرآن کی اور ایک آیت میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو تم اگر اخلاص پیدا کر لو اپنے آپ میں تو شیطان تمہارے لیے ختم ہو گیا. یعنی انسان میں اتنی طاقت ہے, دین رسول کو مان کر اپنے انٹینٹ کو, اپنی نیت کو پیوریفائی کر کے اپنے شیطان کو ختم کر دے. جب شیطان ختم ہو گیا تو وسوسے ختم ہو گئے, گناہ کی خواہش ختم ہو گئی, برائیوں کی طرف دوڑنا ختم ہو گیا, خوف یہ کہ ہم کو روٹی نہیں ملے گی جو شیطان ڈالتا ہے. دو طریقوں سے شیطان گمراہ کرتا ہے, قرآن کہتا ہے یہ تم کو فخر سے ڈراتا ہے اور فحشا کا حکم کرتا ہے, یہ تمہیں فخر سے ڈراتا ہے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہے گا, تم اگر میری بات نہ سنو اور دنیا کو حلال حرام ملا کر نہ استعمال کرو تو تمہارے کو رزق نہیں ملے گا. ایک فخر سے ڈراتا ہے اور فحشا کا حکم دیتا ہے, گندگی کا حکم دیتا ہے, بد کرداری کا حکم دیتا ہے. تو اگر شیطانی مر گیا ہو انسان کے لیے, جیسے رسول کہتے ہیں کہ میرا شیطان تو مجھ پر ایمان لا لیا, مایوس ہو گیا, تو اسی طرح سے امتیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ نیت کو پیوریفائی کریں. میں تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, نیتوں کو پیوریفائی کریں, شیطانوں کو اپنے ختم کریں, اور پیور ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں تو بنیان مرصوص یقیناً بن جائیں گے. اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں پر شہادتیں ہوئی, اسلام کو زندہ رکھا گیا ہے خون دے کر. اسلام یوں ہی زندہ نہیں ہے, سینچا گیا ہے اسلام کو خون دے کر, اور انہی کا خون سب سے زیادہ کام میں آیا ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے, کیونکہ ثقل اکبر ہے قرآن, اہل بیت ثقل اصغر ہیں. جب جب قرآن پر آنچ آئے گی یہ ثقل اصغر آگے بڑھ کر اس کو بچا لے گا. اگر امام حسین حرکت نہ کرتے ہوتے قرآن کی عظمت باقی نہ رہتی, کیونکہ یزید کہہ رہا ہے لعبت الحاشمو بالملک فلا خبر جا وحی نزل, یہ تو بنی ہاشم نے کھیل رچا تھا, ملک حاصل کرنے کے لیے, ورنہ کوئی نہ کتاب آئی نہ کوئی رسول کو وحی آئی. لا خبر جا وحی نزل, یہ شعر ہے جو ادبیات عرب میں یزید کے نام سے پڑھا جاتا ہے. خود معاویہ اتنا پرابلم تھا کہ امام حسین کو ایک خط لکھا ہے اپنی زندگی میں, اپنے واصل جہنم ہونے سے 2 سال پہلے, کہ میں سن رہا ہوں کہ تم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو اور اگر ایسا کرو گے تو بہت برا ہوگا مسلمانوں کے لیے. یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے, جانتا تھا ڈرتے نہیں ہیں, کہا کہ اگر یہ تم جمع کر رہے ہو اور جھگڑے کی بات کر رہے ہو تو آپس میں مسلمانوں کا جھگڑنا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا. تو امام نے جواب میں لکھا کہ میں ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا ہوں, مگر اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ تجھ جیسا حکومت پر بیٹھ جائے اسلام کے نام پر. یہ تاریخ میں موجود ہے. لیکن یزید کا آنا ایک نیا ہی ظلم تھا, یزید کا آنا ایک نئی بدعت کا شروع ہونا تھا. یہ سب دیکھتے ہوئے امام نے ٹھان لیا کہ مجھے جانا ہے. کربلا پہنچ گئے, کوفے سے لوگ آنا چاہ رہے تھے مگر روک لیے جا رہے تھے. جنہوں نے خط لکھا تھا کچھ نے کوشش کی کہ آئیں، لیکن جو کامیاب ہو گئے آنے میں رسول کے دو صحابی، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا. مسلم کا سن تقریباً 70 سال، حبیب کا سن تقریباً 75 سال. نصرت امام کے لیے کسی طریقے سے رات میں حرکت کرتے ہوئے، دن میں چھپ چھپا کر، کیونکہ روکا جا رہا تھا، کربلا تک اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں اور حجت بن جاتے ہیں ان کے لیے کہ جو نہیں پہنچا سکے اپنے آپ کو، جیسے کہ سلیمان ابن سرد اور بعد کے توابین جو 4 سال بعد 4000 توبہ کرتے ہوئے کہ ہم نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، قتل کیے جاتے ہیں 65 ہجری میں. مگر یہ دو بوڑھے رسول کے صحابی آ جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں. روزے عاشورہ، ایک ان میں سے جب جاتا ہے، مسلم حرکت کرتے ہیں، زخمی ہو کر سلام آخر امام حسین کو پہنچاتے ہیں، ساتھ میں امام کے حبیب بھی پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے حبیب، اس مظلوم کے تعلق سے وصیت کر رہا ہوں، اس کو تمہارے رہتے ہوئے کچھ ہونے نہ دینا. یہ حالت ہے اس سنوں سال کے بعد کہ میرے امام پر آنچ نہ آئے جب تک ہماری سانس چل رہی ہو. یہ ہو گئی بوڑھوں کے طرف سے شہادت. اور ایک شہادت جو ہم کو معلوم ہوتا ہے، جناب عباس کی شہادت کے بعد حسین خطاب کرنا شروع کرتے ہیں اشقیا سے، کہتے ہیں بتلاؤ کہ تم مجھے پہچانتے بھی ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جنگ میں مار ڈالنے کے بعد یہ کوئی ان میں سے کہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول کا نواسا ہے. کہتے ہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں جگر گوشے رسول کا بیٹا ہوں. کیا میں نے اس قرآن کو، قرآن پیش کرتے ہیں، اس کے مخالف میں، مقابلے میں کچھ نئی بات کر دی؟ کیا میں نے تمہارے میں کسی کو قتل کر دیا؟ کیا میں نے کسی کا مال لے لیا؟ سب سنتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا. آخر میں پھر وہی ایک جملہ کہتے ہیں، حل من ناصرین ینصرنی، آیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری نصرت کو آئے؟ حجت تمام کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم کو بلایا نہیں گیا تھا، حسین کو ضرورت نہیں تھی. حل من ناصرین ینصرنی کا کوئی ہے تم میں سے کہ جو میری مدد کو آئے؟ کوئی ہے جو قیمگاہ کی حفاظت کو آئے؟ اب حسین اکیلے رہ گئے ہیں. جب یہ سنتے ہیں تو خیموں میں کوہرام مچ جاتا ہے، بیویوں کی رونے کی صدا حسین کے کان کو ٹکراتی ہے، بیویوں کو خاموش کر دیتے ہیں، لیکن ایک آواز ہے رونے کی جو رکتی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کون رو رہا ہے؟ کہتے ہیں اصغر رو رہا ہے، رک نہیں رہے. کہتے ہیں اصغر کو مجھے دے دو، اصغر کو مجھے دے دو. لے آتے ہیں باہر، کہتے ہیں کہ میری جنگ تمہارے ساتھ ہے، اس بچے کو تو سیراب کر سکتے ہو، کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا. ایک سنسناتا ہوا تیر بچے کو باپ کے ہاتھ پر منقلب کر دیتا ہے، بچے کو باپ کے ہاتھ پر منقلب کر دیتا ہے. پانی کا سوال تیر سے جواب کی شکل میں حسین کو ملتا ہے. غور سے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک تو اس کا شاہد ہے، اس لیے یہ کام میرے لیے آسان ہو گیا. اس حالت میں بھی حسین کو اپنے رب کا خیال آتا ہے کہ تو نے میرے یہ کام کو آسان کر دیا، ورنہ کون ہے کہ جو بچے کو ہاتھ پر منقلب ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. پلٹتے ہیں، سب نے قربانی دی، مائیں موجود تھی، رباب موجود تھی، لیکن رباب کا لال جیسا قربان کوئی نہیں ہوا. سب ہتھیار لے کر جاتے تھے، کوئی نہ کوئی ہم کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تھا، یہ بن ہتھیار کا سپاہی تھا جو مر چکا تھا، شہید ہو چکا تھا. امام خیموں کی طرف آتے ہیں،
اپنے شمشیر کے خلاف سے قبر کھودتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں ان پر کہ جو یہ کام انجام دیے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.